والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم
اس کے صفات کے بغیر ممکن نہیں. اللہ ہے,
وزي كانت انزل بعدين حي ايونا حي ونا وزي صفته الجماليه صفته ثابته قيومنا اس کی صفت جمالی ہے اور ایک ثابت صفت ہے علم حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفت ہے قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کچھ صفتیں وہ ہیں جو اس میں نہیں پائی جاتی جسے صفاتیں سلبیہ ہیں یہ صفاتیں سلبیہ اور صفاتیں سلبیہ یہ اصطلاحیں اس طرح قرآن مجید میں نہیں آئی ہیں یہ اصطلاح علم کلام ہیں یعنی وہ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس علم میں عقلی استدلال کے ذریعے سے ایمانی حقائق کو سمجھا جاتا ہے عقلی استدلال کے ذریعے سے ایمانی حقائق کو سمجھا جاتا ہے جس علم میں اس کو کہتے ہیں علم کلام جو حقیقتیں وحی کے ذریعے سے اندر پہنچی وحی کی عقلی ترجمانی کا نام علم کلام ہے یہ بھی کہہ سکتے جو حقیقی علم کلام اور اس اعتبار سے اگر علم کلام کی یہی تفسیر ہو یہی تعریف ہو یہی تعبیر ہو یہی حقیقت ہو کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں حقائق ایمان کو عقلی استدلال کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے تو وہ علم کلام کسی کے لیے بھی کبھی بھی قابل رد نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال ایک گروہ ایسا ہے خود ملت اسلامیہ میں کہ جس نے علم کلام کو ہمیشہ رد کیا ہے ہم علم کلام کو نہیں مانتے علم کلام کو رد کرنے کے بھی اسباب ہیں اس لیے کہ کلام میں غیر کلام بھی شامل ہو گیا اس لیے بھی رد کرنے کی کہیں کہیں ضرورت پیش آتی ہے لیکن بہرحال اس وقت ذہن میں یہ رکھیں کہ علم کلام یعنی وہ علم جو ایمانی حقائق کو عقلی استدلال کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کا علم ہے یہ وہ تعریف ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے یہ مکتبی تعریف نہیں ہے لیکن سب کی سمجھ میں آ سکے اس علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو جب بیان کیا گیا تو پھر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی اصطلاحیں وجود میں آئیں ورنہ اچھا جب علمی بحث ہوتی ہے جب تعلیمی مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں ہر کلمہ قابل بحث ہوتا ہے بچہ آپ کے آغوش میں جب بلتا ہے فرمان چڑھتا ہے تو مگر ہر چیز کے لیے نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیوں یہ کیا ہے یہ کیوں بچہ ہمیشہ پوچھتا ہے اور انسان ہی کا بچہ نہیں پوچھتا ہے جواب پہلے فراہم ہوتا ہو۔ تدوینی سطح پر بھی اور تشریحی سطح پر بھی، حقائق کی سطح پر بھی اور ان اعتباریات کی سطح پر بھی کہ جو حقائق ثابتہ سے منتظر ہیں۔ بس میں ماشاءاللہ روزانہ علماء تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی علماء تشریف فرما ہے جناب حجت الاسلام ابو المسلمین مولانا یوسف صاحب تشریف فرما ہے، حجت الاسلام ابو المسلمین مولانا شفیع عابد صاحب تشریف فرما ہے، اور اہل علم ہیں جو یہاں پر اپنے لباس میں نہیں آتے مگر بہرحال وہ اہل علم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اہل علم ہونے کا تعلق لباس سے کچھ ہے بھی نہیں، اہل علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے کردار سے۔ سند یہ عالم کی پہچان نہیں ہے، عالم کی پہچان صرف اس کا عمل ہے۔ عالم کی سچی پہچان یا سچے عالم کی اصلی پہچان یا اصلی عالم کی سچی پہچان کرنے کی۔ یہ نظام حق ہے کہ جس میں سوالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں جواب پہلے فراہم ہوتا ہے۔ آغوش مادر میں بچہ بعد میں آتا ہے، سینہ مادر میں غذا اس کی پہلے آتا ہے۔ پروردگار نے یہاں سوال کرنے والے انسانوں کو بعد میں بھیجا، جواب دینے والے انسانوں کو پہلے خلق فرمایا۔ لیکن اسی قرآن میں ایسے انسانوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو پروردگار جنہیں براہ راست تعلیم دے کر بھیجتا ہے، کچھ نہیں تو سورہ رحمان پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن دوسری آیت کیا ہے، علم القرآن تیسری آیت کیا ہے، خلق الانسان علم پہلے ہے خلقا کا، عمر میں جبرائیل سے قرآن سیکھا۔ علامہ ہو بیان، قرآن پہلے سکھایا، بیان بعد میں سکھایا۔ قرآن اگر پڑھ لے انسان تو سیرت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے۔ جسے پہلے قرآن سکھا دیا وہ وہی تو ہو سکتا ہے۔ قرآن پہلے سکھایا، خاص بات نہیں کیا، اور ایک بڑی قلت ہے جسے پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہاری ماں کے رحم سے اس طرف پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، ایک طرف کچھ نہیں جانتے تھے، ایک طرف قرآن سکھایا پھر خلق کیا۔ یہ بتانا ہے کہ تو محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھنا، محمد میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ توجہ نہیں کرتے، توجہ کی نشانیاں ہیں, سورج اللہ کی نشانی ہے, چاند اللہ کی نشانی ہے, یہ مریخ و مشتری و زہرہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ زمین ہمارے زیر قدم اللہ کی نشانی ہے, یہ سب بڑی ادنا نشانیاں ہیں. محمد بھی اللہ کی نشانی ہے, علی بھی اللہ کی نشانی ہے, زہرا بھی اللہ کی نشانی ہے, حسن حسین اللہ کی نشانیاں, یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جو اللہ کی چھوٹی نشانیوں کو سمجھ نہ سکے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو کیا سمجھے.
نہیں آئی تو سمجھیے آقا حسین نے ہمارا ذکر قبول
नहीं किया। हर मजलिस के बाद शान बंदगी में इजाफा होना चाहिए। हर मजलिस के बाद शान बंदगी ये मेयार लेके जाइएगा। अल्लाह की मार्फत में इजाफा होना चाहिए, हमारी शान बंदगी में इजाफा होना चाहिए। तकब्बुर नहीं, तौहीद से बराह रास्त टकराव तकब्बुर का है। और फिर अर्ज करूंगा, घर के मसाइल से लेकर जात के मसाइल से लेकर इंसान अपनी जात से उलझा रहता है, कभी अपने आप में उलझा रहता है। क्यों? उसकी खुदी गैर तरबियत याफ्ता है, ना तरबियत याफ्ता खुदी है, मुहद्दब खुदी नहीं है, मुसब्बत खुदी नहीं है, उसकी तस्कीफ नहीं हुई, तहजीब नहीं हुई, तरबियत नहीं हुई, सही परवरिश नहीं हुई, सही नशो नमा नहीं हुई, तौहीद के तकाजों के तहत नहीं हुई, खुदा की खातिर खुदी को परवान नहीं चढ़ाया, खुदा के अहकाम के मुताबिक खुदी को परवान नहीं चढ़ाया, तो इंसान अपने आप में उलझता रहता है, अपने आप में। और फिर दूसरों से कुनबे में, खानदान में, दोस्तों में, मामला में, सियासत में, समाज में हर जगह उलझता रहता है। घर से लेकर कुनबे से लेकर और मुल्कों तक ज्यादातर झगड़े तकब्बुर से होते हैं। और तकब्बुर इतनी ही बुरी चीज है कि तकब्बुर कुफ्र तक पहुंचा देती है। तकब्बुर का एक सिरा शिर्क से मिला हुआ है, दूसरा सिरा कुफ्र। पुरानी शुरूत दू, मैंने कल अर्ज किया था कि इंसान जब जानबूझकर गुनाह करता है तो वो गोया शिर्क करता है। मुझसे सवाल किया गया, इसलिए मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं कि फिर तो सभी मुशरिक हैं, हाई हैं, मगर ना दानिस गैर शऊरी लोग नहीं जानते कि हम ये जो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं दरअसल ये शिर्क है। अगर उन्हें ये समझ में आ जाए कि ये शिर्क है तो इंशाल्लाह नहीं करेंगे, और जब समझ में आ जाएगा या तौबा कर लेंगे परवरदिगार माफ़ कर देगा, बाबे तौबा बंद नहीं है। लेकिन ये समझ लें कि अगर वाकिअन जानबूझकर गुनाह किया, यानी हुक्म खुदा रोशन है, मालूम है, कोई वहां नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है, हुक्म हक रोशन है, और उसके बाद जानबूझकर हम गुनाह कर रहे हैं, उस हुक्म को रद्द कर रहे हैं, उस हुक्म को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, ये शिर्क है। और ये शिर्क अगर तकब्बुर की बुनियाद पर है तो कुफ्र तक पहुंचाता है। सबसे बड़ी मिसाल इसकी वही शैतान की दास्तान है जो कुरान ने नकल की। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हुक्म दिया, उस हुक्म में कोई इबहाम नहीं था, कोई इबहाम है नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया सजदे का, आदम को सजदा करो। शैतान न जाने कब से खुदा को सजदे कर रहा था, उसने कहा गैर खुदा को सजदा, आदम को सजदा, उसको सजदा जिसे मैं अपने से कमतर समझता हूं। अब पुराने मजीद ने क्या कहा, आबा, हुक्म मानने से गुरेजा हुआ आबा, इस आबा में तकब्बुर आया, ये साफ साफ वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वो ताना मेरा काफिरीन और काफिर हो गया। नहीं माना किस बुनियाद पर, उसको कैसे पैदा किया, उसको कैसे पैदा हुआ? उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं अफजल हूं। तकब्बुर, अगर इस तरह का तकब्बुर मैं अफजल हूं ना भी कहता तब भी हुक्म खुदा को ना मानना खुद तकब्बुर। नतीजा क्या हुआ? वकाना मिनल काफिरीन, काफिर हो गया। अब इस आयत में काना की क्या मानी है, इसमें क्या इख्तलाफ है, मुफस्सिरीन का वजह है। लेकिन महरा काना बमाना सारा भी आता है, काना बमाना सबता आता है, काना बमाना वका आता है, काना बमाना यमबगी आता है, काना बमाना सारा आता है। काना हो गया, काफिर हो गया। तकब्बुर बीच में ये पुल है, तकब्बुर वो पुल है जिसके एक तरफ शिर्क है और दूसरी तरफ कुफ्र। एक तरफ नाफरमानी है हम और दूसरी तरफ कुफ्र। इसलिए हम सबको समझना, हम सबको समझना, फिर कहूं फर्द से लेकर मुल्क तक, उम्मतों तक, कोई हुक्म अगर वाज़े हो जाए, हुक्म अगर वाज़े है और हुक्म को ना मानना कम से कम शिर्क है और ज्यादा से ज्यादा कुफ्र।
ये इंसान बाद शुआरा ने
شاعرانہ تعبیریں فرمائی ہیں کہ یہ انسان پیدا ہوا ہے خدائی کرنے کے لیے. شاعرانہ تعبیر مجھے بہت پسند ہے, بہت اچھی ہے, لیکن انسان اس دنیا میں خدائی کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی بندگی کے ذریعے. یہ انسان اس دنیا میں خدائی کر سکتا ہے مگر خدا کی بندگی کر کے, خدا سے سرکشی کر کے نہیں. خدا سے سرکشی کرے گا تو خدا جس چیز کو سبب حیات بنایا ہے اسی کو سبب موت بنا دے گا. مگر قرآن مجید میں نہیں ہے یا حقیقت نہیں ہے ثابت عقلی طور پر, خارجی طور پر. سبب حیات کیا ہے؟ پانی. پانی, پانی سبب حیات ہے. اسی پانی میں غرق کر کے فرعون کو نابود کر دیا. پانی میں فرعون کو غرق کر دیا. جو خدائی کرنا چاہتا ہے خدا پر حق سے سرکشی کر کے وہ غرق ہو جاتا ہے, اور جو بندگی کرتا ہے اسے حق ابو تراب بنا دے. تکبر نہیں, انانیت نہیں, یہ عملی بات جو توحید کی اثر. لا الہ الا اللہ کہیں کس لیے؟ تاکہ بچے انسان بنے, تکبر نہ ہو, سرکشی نہ ہو, دوسروں کے حقوق پامال نہ کریں, اپنے کو دوسروں پر دوبارہ بے جان مسلط نہ کریں, سلطنت الہی کو تسلیم کریں, ملک خدا کو تسلیم کریں. اپنے آپ کو ملک خدا کا شہری بناؤ. خدا کی مملکت کے شہری بننے کی بھی آرزو ہے. دنیا کی ترقیوں کے لیے نہیں روک رہا ہوں, علم یا اقتصاد کی ترقی کے لیے ہجرتوں سے منع نہیں کر رہا ہوں. جاؤ, ملک خدا وسیع ہے, جہاں چاہو جاؤ, مگر ملک خدا کے شہری پہلے بنو. ریکگنیشن کون دے گا؟ ہر ملک میں, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, جہاں بھی لوگ شہریت بدلتے ہیں تو وہ ایک اوت لیتے ہیں. علی جی, اس کے पहला कोई तर्जुमा नहीं डिक्शनरी में बयात ही कहते हैं। मुल्क खुदा का शहरी बनना है तो किसकी बयात करें? बस मुसलमान के लिए यहां जवाब देना है। मुल्क खुदा का शहरी बनना है तो किसकी बयात करें, यजीद की या हुसैन की? मुस्तफा पे बैत होगी, मुस्तफा नहीं होंगे तो किसके हाथ पर? जिसे कुरान नफ़ से मुस्तफा और वो अली के अलावा कोई और नहीं। अली भी ना होंगे तो किसके हाथ पे होगी? जिसे मुस्तफा कहे हादा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूँ। अल्लाह की बैत करनी है, अल्लाह की ममलकत का शहरी बनना है तो कैसे बनना और किसके पास जाना हो और अल्लाह के मुल्क में सफर करना है तो गुजरनामा कौन देगा? यहाँ भी हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो पासपोर्ट की भी जरूरत होती है, वीजे के भी, वहां भी है इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए, मैदान हश्र से जन्नत में जाने के लिए, दरमियान में पुल है, पुल पर गुजरने के लिए गुजरनामा चाहिए, परमिट चाहिए, कुछ ना कुछ पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, समझे आप? गुजरनामा और पासपोर्ट अली देंगे, कोई और नहीं देगा, वरना से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और से नहीं नकल कर रहा हूं मैं, हालांकि नाफिल और भी हैं, मगर ये रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से है। उन्होंने फरमाया और दूसरे बहुत से बुजुर्ग सहाबा ने फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि सिरात पर से कोई गुजर नहीं सकता जब तक कि अली उसे जवाज न लिख दे। अब भी हमसे पूछते हो कि हमेशा अली ही अली क्यों करते हो? अली अली ना करें तो क्या करें? ये तो दौरे जाहिलियत जदीदा ऐसा है, जरूरत بات سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں, شریعت کی کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں, ہم کیا بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور ہم جنہیں بڑا بڑا کہہ دیتے ہیں وہ ایسے ہی وہاں بے رتن کہتے ہیں, تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا, زبان سمجھو کہ محاورہ کہہ رہے ہیں, بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنی چھوٹائی کا ادراک رکھے, اصل میں بڑا وہ ہے جو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے. پتہ نہیں بات بڑھتی چلی جا رہی ہے, پھر سمے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہے, بندگی کیا تھا اخلاق بندگی, اخلاق بندگی خوب ہوئے بندگی, خارجی طور پر آبائے بندگی اوڑھنے سے بات نہیں بنتی, مسجد میں پابندی سے جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو سجدہ کرنے کا غرور لے کر گیا سجدہ اکارت بیکار, نماز شب پڑھی تو معلومہ کہ نماز شب پڑھنے کا غرور میں اٹھتا, ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی, دھمکی کیا تھی, دیکھیے نماز شب پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا. میں نے کہا سنیے نماز شب دعا کرنے کے لیے ہوتی ہے, بد دعا پہچان سکیں, سب کو توفیق دے کہ در حسین پہ آ سکیں, سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیرے علی جیسے بندوں کو پہچان سکیں, سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیری مملکت کے سچے شہری بن سکیں. یہ دعائیں کیا اپنے لیے بھی اور سب کے, بس وقت تمام ہو گیا, لیکن ایک چھوٹا سا مکتبی مسئلہ بیان کر کے چھیڑ کے آگے بڑھوں, ذات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صفات سمجھ میں نہ آئے, یہ بات میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ. اور یہ عرض کیا کہ جب ہم مکتبی بحث شروع کرتے ہیں, طالب علمانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں, تو ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, آپ کی دلیل کیا ہے, میری دلیل کیا ہے, ڈکشنری کیا کہتی ہے, اور علماء کیا کہتے ہیں, صحیح بات کیا ہے, منطق کیا کہتی ہے, استدلال میں کہیں کوئی جھول تو نہیں ہے, یہ طالب علم کا لازمہ ہے. تو ہر بحث ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے. مثلاً اصل جو ہم نے تقسیم کی صفتوں کی, یہ تقسیم صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ, مقصد کیا ہے, صفت لفظ صفت کا اطلاق کس پہ ہو سکتا ہے, جو چیز پائی جاتی ہے امر وجودی اس پر صفت کا اطلاق ہوگا, یا امر آدمی جو چیز نہیں پائی جاتی کیا اسے صفت کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، جو چیز پائی جاتی ہے اسے تو صفت کہہ سکتے ہیں، جو چیز امر آدمی ہے پائی نہیں جاتی اسے صفت کہہ سکتے ہیں؟ آپ عالم کے لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب ان میں صفت ہے علم کی، جاہل کے لیے تو کہتے ہیں اسے صفت ہے جہل کی، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جہل امر عدم ہی ہے، چاہے وہ عدم مطلق ہو یا عدم نسبی، مگر امر عدم ہی ہے، علم کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت پرانا جملہ ہے، 10-12 سال سے کئی بار کہا ہوگا، لیکن یہ سب باتیں دورانی پڑ رہی ہے. صفت کا اطلاق اس خصوصیت پر، اس صفت پر ہوتا ہے، اس امر پہ ہوتا ہے جو پائی جاتی ہے. علم پایا جاتا ہے صفت ہے، قدرت پائی جاتی ہے صفت ہے، ارادہ پایا جاتا ہے صفت ہے، حیات پائی جاتی ہے صفت ہے. اب اس کے مقابلے میں جنہیں ہم صفات سلبیہ کہہ لیں، کیا وہ بھی صفت ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا صفت ہے؟ یہ مقتبی بحث ہے، یہ مقتبی بحث ہے. لیکن بہرحال کہیں کہیں اصطلاحوں کو کرنا پڑتا ہے، کوائن کرنا پڑتی ہے ٹرمینالوجی، تاکہ مفہوم کسی صورت سے ذہن سے قریب آ جائے، وہ بات، وہ مفہوم، وہ معنی، وہ مطلب جو ذہن سے دور ہے وہ ذہن سے قریب آ جائے، ذہن میں آ جائے، ذہن نشین ہو جائے. تعلیم کی زبان یہ ہوتی ہے. تو اب یہاں جب صفات سلبیہ کی بات ہے، سلب یعنی کسی چیز کی نفی کرنا، سلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سلبیہ کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہر عیب اور ہر نقص کو سلب کرنا. اللہ کی ذات واجب ہے تو ذات واجب سے امکان کی صفتوں کو سلب کرنا، ممکن کی صفتوں کو سلب کرنا، نقائص کو اور عیوب کو سلب کرنا، یہ ہے سلب. ذات حق کے تعلق سے سلب کے کیا معنی ہے؟ سلب سلب کا نتیجہ اثبات ہوتا ہے. یعنی ایک جملہ یوں کہہ دوں، دراصل ہم صفات سلبیہ کا ذکر کر کے اس کے صفات ثبوتیہ کے درجہ کمال کا بیان کرتے ہیں. توجہ ہے؟ ہم نے کسی کو کہا یہ عالم ہے، اس کے بعد کہا یہ بھولتے نہیں، بھولتے نہیں کہ معنی ہے کہ ان کا علم اس درجہ کمال پر ہے کہ اس میں کبھی سہو اور نسیان باری نہیں ہوتا. سہو اور نسیان کی نفی علم کے کمال کی گواہی ہے. توجہ ہے؟ تو جتنے صفات سلبیاں ہیں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے، دراصل وہ اس کے صفات کمال اور صفات جمال کا ہی بیان دوسرے انداز. توجہ ہے؟ یہ کلی بات ہے. بہت سی بڑی موٹی 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 لفظیں میں نے ادا کر دی، بعض لوگوں کو شکوا ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی تقریر کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جی. ان کا شکوا بھیجا نہیں ہے، مگر میں ان سے دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ دیکھیے ایسا ہے، آپ نے مجھ سے صحیح کہا کہ میں اپنی تقریر کا اردو ترجمہ کر دیا کروں، مگر عموماً دنیا میں رائے یہ ہے کہ مصنف خود اپنی تصنیف کا ترجمہ نہیں کرتا. ترجمہ کرنے کی ذمہ داری آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ میری مدد کیجیے نا، میری مدد کیجیے، آپ میری تقریر کا ترجمہ کر دیجیے. تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، کچھ اور مطالب سمجھنے پڑیں گے، مگر بہرحال آپ یہ کارنامہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. سب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے کہا ہے اس سے کہہ رہا ہوں، ترجمہ آپ بھی کر رہے ہیں. ہم تصنیف بھی کریں, ہم ہی ترجمہ کریں, پھر آپ آگے دے گا آپ ہی عمل بھی کر لیجیے, ہم جانا کہ جو جیسے ابھی میں نے کہا کہ علم, کسی کے علم کی ہم تعریف کریں اور پھر کہیں کہ صاحب کبھی وہ بھولتے بھی نہیں, اس کے معنی کہ ان کے علم کیا کمال کے تھا اور راسخ تھا علم اور حاضر تھا یہ علم کہ کبھی سہو نسیان تعریف نہیں ہوتا تھا. جب سورہ مبارک جب آئے کرسی میں اللہ کی قیومیت کا بیان ہوا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, جب القیوم کہا کہ وہ ذات وہ ہے جو قائم بالذات اور ہر شے اسی کے واسطے اور وسیلے سے قائم ہے, اس کی قیومیت کا کمال یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہ اونگتا بھی نہیں ہے,
سو گئے
ऐसी तारीख बनी कि सन हिजरी के आसार उसी पर है। हिजरत की शब अनीस हो जाए, तारीख बन जाए। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, हुज्जत एलान क्या ऐसे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हुज्जतुल्लाह वो ऐसे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वलीउल्लाह वो ऐसे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी है कि साहब कसीदा खानी है, शायरी है, मौलाना रूम की शायरी है, या हकीम सनाई की शायरी है, या हाफिज की शायरी, शायरी नहीं है। ये हकायत बस गुफ्तगु समेटना। जितने सिफात हक हैं, हक सुभानहू व तआला ने वो तमाम सिफात अपने बंदों के जरिए से, मखसूस बंदों के जरिए से हमें समझाने की तदबीर की है कि आलम ऐसा बनाया है कि इस आलम में अगर हम खुदा को डर को दरियाफ्त करना चाहें, हक को डिस्कवर करना चाहें, तो हमारे लिए रास्ते खुले, रास्ते खुले। और उसकी जो आयतें हैं, जो बड़ी निशानियां हैं, उनकी शान यह है कि हालात कैसे ही क्यों ना, उसकी बंदगी से गाफिल नहीं होते, बंदगी में कमी नहीं आती, बल्कि बंदगी की शान में इजाफा होता चला जाता है। दुश्मनों की गवाही है, दुश्मनों की गवाही है। सरकार से शहदा शब आशूर, कौन सी शब जो आम तारीख है, आम तारीख जो सब मानते हैं, उसी को अगर बयान करूं तो सरकार सैयद शुहदा का कुनबा और काफिला सब मिलाकर 70-72 रखा, 70-72 रखा। और इनके गिर दुश्मन खूंखार लश्कर आया कम से कम 30-32 हज़ार का लश्कर, 100 आदमियों को 1,000 आदमी घेर ले कर भी मुसीबत है, 100 आदमियों को 10,000 घेर ले, 30-32 हज़ार कम से कम जो दुश्मन कहते हैं खुद है कि इससे भी ज्यादा रहा हो, इतना लश्कर हो मालूम है कि बुखार लश्कर, कल हमें जबा हो जाना है, हमारे घर वालों को असीर हो जाए। ये एक शब्द दरमियान में, इस शब्द में हुसैन क्या कर रहे हैं, हुसैन के अहले बैत क्या कर रहे हैं, हुसैन के अंसार क्या कर रहे हैं, अपने अपने खैमों में बैठ कर कुरान की तिलावत कर
और कमर को इस काबिल बनाया कि मैदान में जा सके।
شان وہ تھی کہ تاریخ طبری کے یہ الفاظ ہیں کہ امام حسین نے انس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. حضرت حبیب ابن مظاہر پروردگار یار ہمارے تمام بوڑھوں میں حبیب جیسا ذوق پیدا کر، حبیب جیسی شجاعت پیدا کر. حبیب اور مسلم دونوں تقریباً ہم سے، مسلم ابن عوسجا، حبیب ابن مظاہر، پورا کوفہ ان کے تقدس کا، ان کے زہد کا، ان کے برا کا، ان کی بزرگی کا، ان کی بزرگواری کا آئل ہے. سب احترام کرتے ہیں. معلم ہے یہ، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، احکام بتاتے ہیں، فقیہ ہیں. مسلم ابن عوسجہ قاری قرآن، مقری قرآن. حبیب ابن مظاہر فقیہ، اور وہ بھی وہ فقیہ جنہیں امام حسین نے الرجل الفقیہ کہا ہے. ان دونوں کی کیفیت کیا ہے، اور عشق خدا کیا ہے، اور عشق حسین کیا ہے؟ بس پورے مسائل نہیں پڑھ سکوں گا، ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. جب حملہ اولا ہوا ہے، دشمن نے حملہ کیا، تو امام حسین کی مختصر سی فوج نے اس کا مقابلہ کیا، اور جب وہ حملہ تھاما ہے اور غبار چھٹا ہے، تو سب نے دیکھا کہ مسلم ابن عوسجہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حضرت مسلم ابن عوسجہ زخموں سے چور ہیں اور جلتی ہوئی ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام حسین آگے بڑھے، ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں، اور جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے بھائی مسلم، مبارک ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی، بشارت دیتا ہوں جنت کی، مبارک ہو، تم نے سبقت کی. مجھے یقین ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھے اپنے بچ جانے کا گمان ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھ سے وصیتیں کرو. اگر مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی آ رہا ہوں. اس کیفیت میں مسلم نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے، جان کنی کی کیفیت ہے، مگر چہرہ گھما کے سرکار سید الشہداء پر